السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال: سبعۃ یذلہم اللہ تعالی فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، امام عادل، وشاب نشا فی عبادت اللہ، ورجل قلبه معلق فی المساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففادت عيناه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج ایک حدیث مبارک کا مطالعہ کریں گے. بہت معروف اور مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں بھی اور احادیث کی اکثر کتب میں اس کو نقل کیا گیا. اور اس حدیث مبارک میں سات قسم کے افراد کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا، 7 categories of people، سات قسم کے افراد کا ذکر ہے جنہیں اللہ کے سائے میں، اور ایک مراد اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ اور مقام میسر آئے گا قیامت کے دن، کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. پھر یہ سات قسم کے جو افراد ہیں، ان کے جو اعمال ذکر کیے گئے، وہ اعمال بہرحال بجا لانا مشکل ہیں، یعنی ان میں مشقت ہے. سات کی سات باتیں بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. ان ساتوں قسم کے افراد کا جو ذکر ہے اور ان کے جن اعمال کا ذکر کیا گیا، ان میں بہرحال مشقت ہے، مشکلات ہوتی ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، کھپانا پڑتا ہے، لگانا پڑتا ہے. اور اسی سے نقطہ سمجھ لینا آسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت سستی نہیں ہے، اس کے حصول کے لیے محنت ہے، مشقت ہے، مشکلات سے بھی گزرنا ہوگا، صبر آزما مراحل سے بھی گزرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر آگے کلام کریں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. ترجمہ تو بنتا ہے اللہ کا عرش، اللہ کا سایہ، البتہ ترجمانی اور وضاحت بیان کی جاتی کہ اللہ کے عرش کا سایہ. سات قسم کے افراد کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے، یعنی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا کون ہے؟ امام عادل، عادل کرنے والا حکمران. دوسرا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، اس کی تشریح آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ. تیسرا کون ہے؟ وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے، مسجد میں لگا رہے. چوتھا وہ ہے کہ دو ایسے اشخاص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی محبت پر وہ جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت پر وہ جدا ہوتے ہیں، یعنی جب جدا بھی ہوتے ہیں تو ان دونوں کی محبت ایک دوسرے سے اللہ ہی کی خاطر رہتی ہے. اگلا، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار خاندانی اور حسن رکھنے والی عورت نے برائی کی دعوت دی ہو اور اس نے یہ جواب میں کہا ہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ دعوت زنا کو رد کر دے. وہ انسان جو صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ پیش کرے اور اسے اس درجے چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. آخری بات، اور وہ شخص کے جو اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہنے لگ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی پیاری، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی جامع اور بہت ہی ترغیب اور تشویق دلانے والی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آئیے ایک ایک کر کے تھوڑی سی وضاحت کر لیں. اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کا ذکر کر رہے ہیں، برپا ہو کر رہے گی، آنے والی ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اقرار بھی کرتے ہیں مالک یوم الدین، بس غور طلب بات ہے کہ نماز کے بعد بھی یاد رہتا ہے کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، مسجد کے باہر مصلے کے بعد بھی یاد رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، اور پھر اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا یہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ ہے ہمارے عمل پر آخرت کے عقیدے کا سب سے زیادہ امپیکٹ فل ہونا، اثر انداز ہونا، اللہ یقین عطا فرمائے۔ اس کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سات قسم کے افراد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے سائے میں، اور ایک ترجمانی ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی ذات کو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ یہ ساری کیفیات کہ اللہ کا عرش اور اللہ کی ذات اور اللہ کی کرسی اور اللہ کا چہرہ اور اللہ کی پنڈلی اور اللہ کا ہاتھ، یہ ذکر ہمیں احادیث قرآن کریم اور احادیث میں ملتا ہے، مگر ان کیفیات کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اللہ اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے، اس کی شان کے مطابق کیفیت ہوگی، اور ایک ترجمانی کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ پہلا کون ہے؟ عدل کرنے والا حکمران، یہ بڑی اہم بات ہے، محض حکمران نہیں، امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، اور یہ عدل گھر میں بھی مطلوب ہے، یہ اداروں میں بھی مطلوب ہے، یہ عدالتوں میں بھی مطلوب ہے، اور یہ ریاست کی سطح پر بھی مطلوب ہے۔ عام طور پر ہماری گفتگو میں سارا جو فوکس ہو جاتا ہے وہ حکمرانوں کی طرف، جو کہ ہونا بھی چاہیے مگر اپنی ذات کی طرف بھی ہونا چاہیے۔ میرے گھر کا حکمران کون ہے؟ میں خود ہوں۔ میرے ادارے کا حکمران کون ہے؟ میں خود ہوں۔ میرے سبارڈینیٹس پر حکمران کون ہے؟ میں خود ہوں۔ یہاں سے عدل کا تقاضا شروع ہوگا، اور ہاں ریاست کے حکمرانوں تک وہ جائے گا۔ تو پہلا وہ جو عدل کرنے والا حکمران ہو، حکم ملتا ہے بلکہ اختیار ملتا ہے تو پھر کرپشن بھی آتی ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب وہ جملہ کثرت سے بیان کرتے تھے پولیٹیکل سائنس میں کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، جہاں بھی اتھارٹی اور اختیار ہوگا کرپشن تو آئے گی، اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی، جب مکمل اختیار آئے گا تو تباہی بربادی بھی مکمل آئے گی۔ ہاں اللہ کی ذات ہے جو کل اختیار رکھتا ہے، لیکن وہ العادل ذات ہے، العادل ذات ہے، وہ اللہ کی ہے، مخلوق کے ساتھ یہ کمزوریاں وابستہ ہیں۔ لیکن بہرحال پہلی بات کیا ہے، سیون کیٹیگریز میں سے، سات قسم میں سے پہلی قسم کیا ہے کہ وہ حکمران جو عادل کرنے والا ہو۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج تو ایک باپ کو اپنے بچے کی لاش جب مل جاتی ہے گٹر میں سے، تو اب باپ کہتا ہے کہ جی کراچی میں حکومت تو ڈھکن نہیں لگا رہی، چلو میں لگانا شروع کر دوں۔ بہرحال جس باپ پر بیتی ہے اس سے جا کے پوچھا جائے، ورنہ ہلاکتیں تو روزانہ ہوتی ہیں، مگر جس ماں کا بیٹا بچہ گیا ہے، جس باپ کا بچہ گیا ہے، اس سے پوچھا جائے، جیسے فلسطین میں جن کے بچے گئے ان سے پوچھا جائے، اور اس مملکت خداداد میں بچے کیا بڑے بھی مرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کس کس انداز سے ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ عام باتیں ہو گئی ہمارے ہاں، ایک آدھ قتل یا ایک آدھ واردات کو تو ہم زیادہ اہمیت بھی اب نہیں دیتے۔ ہاں 50-60 کا معاملہ ہو تو ہاں جی بم بلاسٹ ہو گیا تو کوئی بڑی خبر ہے، ورنہ ایک جان بھی اللہ کے ہاں کتنی قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، کعبے کو مخاطب فرما کر، اے کعبہ تو کس قدر عظمت والا ہے، عزت والا ہے، بلند مقام والا ہے، مگر اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان اے کعبہ اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہاں لاشوں کے لاشیں، خودکشیاں بھی ہوتی ہیں، تو بہرحال حکمرانوں نے جواب تو دینا ہے۔ اور بہرحال یہ پچھلے جمعے میں نے کراچی میں ذکر کیا تھا، یہاں بھی کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، فلاں ترامیم کروا لو، فلاں امینڈمنٹس کروا لو، یہ کروا لو، وہ کروا لو، کاہے کے لیے؟ اپنے اختیارات کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے مفادات کو سیف کرنے کے لیے۔ تو بہرحال کل اللہ کے سامنے پیش تو ہونا ہے، میں نے بھی پیش ہونا ہے، شجاع الدین شیخ نے بھی پیش ہونا ہے، اور ہمارے حکمرانوں نے بھی پیش ہونا ہے، ہم سب نے پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ تو عدل ہے تو اللہ کے ہاں یہ مقام بھی ملے گا، اور اگر ظلم ہے تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے، پھر اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ مظلوم کی آہیں تو اللہ کی عرش کو بھی ہلا دیا کرتی ہیں، پوری پوری قوم کو لوٹنے والے ظالموں کو، جابروں کو چھوڑ دے گا اللہ سبحانہ وتعالی؟ یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ہم سب کے لیے، نیچے سے لے کے اوپر تک، جس جس کے پاس اختیار ہے۔ بہرحال ہم اللہ کے ہاں جواب دے ہیں، اور یہ اختیار ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ لیکن جو اس اختیار کو عدل کے ساتھ استعمال کرے، اور اگر حکمران ہو اور رعایا پر اللہ کی کلام کو، اللہ کے دین کی تعلیم کو نافذ کرے، تو حکمران پھر دعائیں لے گا نا لوگوں کی، وہ حکمرانوں کے حق میں دعائیں ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائیں گی. اٹ ڈیپینڈس آن دیم، وہ بد دعائیں لینا چاہتے ہیں یا دعائیں لینا چاہتے ہیں، کل اللہ کے غضب کا شکار ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں. دے ہیو ٹو ڈیسائڈ، دا چوائس از دیئر. ہماری بھی چوائس ہے، ان کی بھی چوائس ہے. بہرحال پہلی بات وہ حکمران جو عدل کرنے والا ہو. دوسری بات فرمایا کہ وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالی کی عبادت میں گزری ہو. مشکل بات ہے نا، اسی لیے عرض کیا تھا کہ ساتوں کی ساتوں باتیں مشکل ہیں اور اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. صرف محض مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا اور محض کلمے کے دعوے کر لینا یہ کافی نہیں ہے بھائی، محنت ہے، مشقت ہے. اور جنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مشقتوں سے گھیرا گیا ہے اور جہنم کو لذتوں سے گھیرا گیا ہے. نماز کا حکم ہے نا، نماز ادا کرنے میں محنت ہے، ضائع کرنے میں کوئی محنت ہے؟ کوئی محنت نہیں. کسی نے کوئی پہاڑ کی چوٹی سر کرنی ہے تو چڑھنے میں، اوپر جانے میں محنت ہے، گرنے میں کوئی محنت ہے؟ کوئی محنت نہیں. جنت میں درجات اور درجات کی بلندی چاہیے تو محنت ہے. جہنم میں جانے کے لیے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کوئی محنت تھوڑی ہے. بیٹھے رہو کوئی کفر پر اڑا رہے، جائے گا جہنم میں. بیٹھے رہو اللہ کے احکامات کو ضائع کر رہا ہے، جائے گا جہنم میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ ذکر ہو رہا ہے. دوسرا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. بھائی بڑھاپے میں تو سب کو اللہ یاد آتا ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن اس بڑھاپے کے بارے میں بھی احادیث موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، اللہ سفید بال والا جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، ایک سفید بال والا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کو بھی حیا آتی ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے. وہ احادیث اپنی جگہ پر ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس وقت کیا ہے؟ اس وقت نوجوان کی بات ہو رہی ہے. اور وہ کہ جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، پروان چڑھا ہے، اس کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کے ساتھ. اس عمر میں بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس عمر میں اگر اللہ کی عبادت میں بندہ لگا ہوا ہے تو اللہ کے رسول اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی تکریم کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائے گا. اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو بھی دے. خاص یہاں نوجوانوں کا ذکر ہے تو ان کے تعلق سے کہ یہ بگڑنے کی عمر بھی اور یہ سنورنے کی عمر بھی ہے. اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی اور ان کی حیا کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام. یہ دوسری بات ہو گئی، نوجوان ہے اور جوانی پروان چڑھ رہی ہے اس کی، اللہ کی بندگی میں اگر وہ پروان ہو چڑھ رہا ہے کل وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. تیسری بات، ورجل قلبه معلق فی المساجد، اور وہ بندہ، اچھا رجل کا ترجمہ تو مرد کا کیا جاتا ہے، پھر اس حدیث کی تشروحات میں محدثین نے تشریح بھی کی ہے کہ لفظ رجل مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ساتوں باتوں کا استعمال، یعنی ہم مجموعی طور پر جائزہ لیں تو وہ اعمال بھی جو مردوں نے انجام دینے اور وہ اعمال بھی جو عورتوں نے بھی انجام دینے. تو یہاں لفظ رجل آیا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ایک عام اصول ہے کہ مردوں کا عام طور پر ذکر جب کیا جاتا ہے تو عورتیں اس میں تابع ہو کر شامل ہوا کرتی ہیں. بہرحال فرمائے کہ وہ بندہ، وہ مرد، کے قلبه معلق فی المساجد، جس کا دل مسجد میں معلق رہے، اٹکا رہے، لگا رہے. ایک مراد کیا ہے؟ ایک نماز ادا کر لی، دوسری نماز کا انتظار رہے اس کو. اور بہرحال اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. بھاگتے ہوئے آنا، اب تو جمعے میں بھی بھاگتے ہوئے آنا اور دوڑتے ہوئے چلے جانا، یہ کون سی نماز ہے؟ جمعہ تو فقط نماز کا نام تھوڑا ہی ہے. ظہر کی چار رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں، دو رکعتیں کم کر کے دو خطبے عطا کیے نا، ہایا نا. دو رکعت فرض ادا کرتے ہیں جمعے میں، دو کہاں چلی گئیں؟ وہ دو خطبے دیے عربی میں، اور عربی خطبہ ہمارا ہو گیا تین چار منٹ کا، اس سے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. تو پھر جو مقامی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ ہے مطلوب بھائی. عرب میں جائیں گے تو 25 منٹ کا عربی کا خطبہ، 20 منٹ کا عربی کا خطبہ، کہیں آدھے گھنٹے کا عربی کا خطبہ، والوں کو عربی سمجھ آتی. ہمارے عربی خطبے کو انٹیکٹ رکھا گیا مگر مختصر کر دیا، 5 منٹ کا، 4 منٹ کا، 3 منٹ کا کہیں، اور اس کی جگہ یہ مقامی زبان میں گفتگو ہے. اس میں سمجھ، جب قرآن پاک کا ترجمہ ہوگا، احادیث کا ترجمہ ہوگا، مقامی زبان میں گفتگو بھی پتہ چلے گا کہ دین کیا تقاضا کر رہا ہے. تو جمعے کا تو یہ اہتمام ہے، میں بقیہ نمازوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی کوشش بندہ کرے کہ تکبیر اولا کے ساتھ جماعت میں شریک ہو، ہمت کرے، کوشش کرے کہ پہلی صف میں شامل ہو. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. تو معلق رہے مسجد میں کیا مطلب؟ ایک نماز ادا کی، دوسری نماز کا انتظار رہے اور فرض کے علاوہ بھی کچھ وقت مسجد میں بندہ گزارنے کی کوشش کرے. اللہ کے ہاں سوال اولاً فرض کا ہے, فرائض کا ہے, لیکن ہم سب کو ہمارے فرائض کی کیفیت پتا ہے نا, کون چار وکٹیں ہو گئی تو چھ وکٹیں گرا کے باقی جو ہے وہ اننگ پوری کروا کر آ رہا ہوتا ہے, نماز بھی پوری کر رہا ہوتا ہے, کون جو ہے وہ ای میل کا پورا مضمون دماغ میں بنا رہا ہوتا ہے, کون ڈیل فائنلائز کرنے کے لیے ریٹس کو یہی کیلکولیٹ کر کے آگے جا کے پھر وہ بھیج, ہم سب کو پتا ہے ہمارے فرائض کی جو کیفیات ہیں ہم سب کو پتا ہے. پھر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کمی کوتاہی یہ سنتوں سے نوافل سے پوری ہوگی. تو فرائض کے علاوہ بھی بندہ کوشش کرے کہ حتی الامکان کچھ وقت مسجد میں گزرتا رہے. پھر مزید تفصیلات ہیں وہ کسی اور موقع پر مسجد کے آداب کے اعتبار سے. تو یہ تیسری بات وہ بندہ کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہے, اٹکا رہے, مسجد سے محبت ہو, اللہ کے حضور حاضری نماز کی بات ہو رہی ہے اس کا بھرپور اہتمام ہو اور اس کے علاوہ بھی وقت مسجد میں لگانے کی بندہ کوشش کرے. چوتھی بات ورجلان تحابا فی اللہ, اور وہ دو افراد کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اجتماع علیہ, جب ملاقات ہوتی تو اللہ کی محبت ہی پر وہ جمع ہوتے, وتفرق علیہ, اور اللہ ہی کی محبت پر جدا ہوتے ہیں. جب ملاقات ختم تب بھی جب جدا ہو رہے تو ایک دوسرے کے لیے دل میں کوئی نفرت, کوئی بغض, عداوت, کوئی اس طرح کی بات نہیں, اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت ہوا کرتی ہے. آج یہ بڑی مشکل بات ہو گئی, آج تو کبھی کبھی تعلقات کب تک رہتے ہیں, جب تک بندہ سیٹ پر ہے. سیٹ پر ہے تو محبت بھی ہے, گفٹس بھی ہیں, یہ بھی ہے وہ بھی ہے, پتا چلا کہ ریٹائرمنٹ قریب آ گئی تو سارے کام نکلوا لو, ریٹائرمنٹ کے بعد میں کون اور تو کون. سیٹ پر آ جائے تو اختیار ہے, اس سیٹ پر نہیں اختیار ہے تو یہ میرا مطلب کا آدمی تو اب نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, مفاد پرستی کا معاملہ آ گیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. دنیا کا نظام چلنا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, مگر ہم تو قلبی تعلق کی بات کر رہے ہیں نہ. وہ دو افراد جن کی محبت صرف اللہ کی خاطر ہو, کوئی اور غرض نہیں ہے, بقیہ باتیں سب نیچے ہو جائیں گی. محبت اللہ کے خاطر, اور اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم کسی سے محبت کرو تو اس کو اس کا اظہار کرو کہ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. مشکل بات ہے بھائی, ذرا گھر میں بھی چیک کر لیں. آج گھر میں آئی لو یو کہنے میں بڑی مشکل لوگوں کو پیش آتی ہے, اور دنیا جہاں کو جو ہے وہ ہارٹس بھیج رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہے ہوتے ہیں. کچھ خدا کا خوف کرو بھائی, یہ محبتوں کا اظہار پاکیزہ مقامات پر ہی ہونا چاہیے, اور ان محبتوں میں بھی اللہ کی محبت کو شامل کر لیں. ہمارے کو ساتھ تھے انجینئر مختار حسین فاروقی صاحب, پرانے لوگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ ان کو. تو ایک دفعہ یہاں قرآن آڈیٹوریم میں ہمارا کوئی تنظیم اسلامی کا اجتماع تھا, تو ایک وہ حدیث مبارک کا ترجمہ انہوں نے فوٹو کاپی نکال کے کافی نوجوانوں کو دیا, جس میں یہ حاصل ہے کہ اللہ اس شوہر پر رحمت نازل کرے جو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کا قطرے کچھ ڈال کر اس کو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے بیدار کرتا ہوں. اللہ اس بیوی پر رحمت نازل فرمائے جو اپنے شوہر کو جگاتی ہو اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے. ابھی کیوں جگا رہے؟ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کے لیے. ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیوں ہے؟ اللہ کی خاطر. سبحان اللہ. تو کہہ دیں کبھی گھر والوں سے بھی آئی لو یو فار دا سیک آف اللہ سبحان و تعالیٰ. کتنا عجیب لگ رہا ہے نا, کیونکہ ہمارے دماغوں میں تو کچھ اور ہی چیزیں. بہرحال اس وقت کا میڈیا اور اس وقت کی سولیزیشن, گھر میں یہ کہتے ہوئے مشکل پیش آتی, ادھر کہنا چاہیے بھائی. اور اسی طرح اپنے دوستوں سے محبت اظہار کر دینا چاہیے. اللہ یہ محبت ہمیں عطا فرمائے, اس کی اللہ کی قدر کیا ہے. وہ دو افراد جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, ملتے ہوں تو اللہ کی محبت پر, اور جدا بھی ہوتے ہوں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پر جدا ہوتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ دینی اجتماعیت میں جڑے ہوئے, الحمدللہ ہمارے یہاں تنظیم اسلامی ہے, یہاں تو ہمارا شامل ہونا ہی اللہ کی خاطر ہے. کبھی رشتے داریاں بھی آپس میں ہو جاتی ہیں, وہ بعد میں. اللہ سے محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت, اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت, یہ پرائمریلی پہلا پہلو ہونا چاہیے. اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور پھر وہ احادیث مبارکہ معروف ہے موتا امام مالک میں بھی حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے میری محبت واجب ہو گئی ان کے لیے, میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں, میری خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کریں, میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کریں, میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی. اللہ اکبر کبیر. یہاں چوتھی بات آئی کہ ورجلانی تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، وہ دو افراد جن کی محبت اللہ کی خاطر ہو، اسی محبت پر وہ جمع ہوتے ہیں اور اسی محبت پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. اگلی بات، رجل دعتهم امراۃ ذات منصب وجمال، وہ شخص جسے ایک خاندانی عورت نے، شرف رکھنے والی، عزت رکھنے والی، کوئی باندی کوئی کنیز وغیرہ نہیں ہے، خاندانی عورت ہے، عزت اور شرف رکھنے والی، وہ عورت کے جو خاندانی ہے، عزت و شرف رکھنے والی اور حسن والی بھی ہیں، اور اس نے دعوت دی، مراد برائی کی، گناہ کی، زنا کی، اور فقال انی اخاف اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی خاطر اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور رک جاتا ہے وہ اس چیز سے. آسان بات ہے، ساتوں کی ساتوں باتیں آپ غور کر لیں دوبارہ، مشکل ہیں. اور اللہ کی جنت سستی نہیں ہے، اللہ کی جنت سستی نہیں ہے. تو خاندان والی اور عزت والی عورت نے، اور خوبصورت عورت نے دعوت دی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. ایک اور حدیث آپ کو یاد آ گئی ہوگی، وہ غار والوں کا قصہ ہے نا، کون غار والے؟ جنہوں نے پھر اللہ کے حضور دعا کی اور اپنے ایک ایک عمل کا واسطہ یعنی ذکر کرتے ہوئے. اس میں ایک کون تھا جس کو بھی اس کی قریبی خاندانی عورت نے، حسن والی عورت نے زنا کی دعوت دی تھی، اور تقریباً معاملہ قریب تھا، اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہوا اور وہ ہٹ گیا، اور اس نے کہا کہ اللہ میں تیری خاطر اگر ہٹ گیا تو یہ غار کے اوپر جو پتھر آ گیا اس کو بھی ہٹا دے. وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، وہ ذہن میں بھی رکھیے گا اس مقام پر. تو یہ پانچواں ذکر، وہ بندہ جسے، وہ مرد جسے کسی عورت نے، خوبصورت بھی ہے، خاندانی عورت بھی ہے، گناہ کی دعوت دی ہے، اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سچی بات ہے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اور جس طرح کی دعوتیں موجود ہیں، اور جس جس سطح پر موجود ہیں، اور 24/7 موجود ہیں، اللہ ہی کا خوف بجا سکتا ہے. بہانے سب کے پاس ہیں، جسٹیفیکیشن بندہ اپنے آپ کو دے لیتا ہے، راستے نکال لیتا ہے، مگر اللہ کے سامنے جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. وی کین پلے وتھ پیپل، وی کین ناٹ پلے وتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وی کین ڈیسیڈ پیپل، وی کین ناٹ ڈیسیڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ وہ شے جس پر انبیاء نے محنت کی علیہ السلام. سات پردوں میں بھی بندہ ہوگا نا، سات پردوں میں بھی ہوگا تو اسے معلوم ہے، ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے جی میں جو وسوسہ بھی اٹھتا ہے. یہی شے بچائے گی، یہی شے بچائے گی، یہی اللہ کا خوف بچائے گا. اور اس کی قدر ہے اللہ کے ہاں، اس کی قدر ہے اللہ کے ہاں، اس کی تکریم ہے اللہ کے ہاں، اس کے لیے مقام ہے اللہ کے ہاں. تو وہ پانچویں بات، پانچواں وہ شخص کہ جسے ایک خوبصورت عورت نے، خاندانی عورت نے زنا کی دعوت دی ہو اور وہ رکتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. چھٹی بات، رجل تصدق بصدقت، اور اب دیکھیں، اب رجل کا ترجمہ تو مرد کیا جاتا ہے نا، لیکن چاہے صدقہ اللہ کی راہ میں مرد دے یا صدقہ اللہ کی راہ میں عورت دے، دونوں کے لیے اجر ہے. اس اعتبار سے یہ عموم کے اعتبار سے بھی ذکر ہوگا، لیکن رجل کے الفاظ اس حدیث میں جو آئے ہیں وہ رجل کا ترجمہ بہرحال مرد کا کیا جاتا ہے، لیکن اپلائی دونوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. رجل تصدق بصدقت، اور وہ شخص، وہ فرد جس نے صدقہ دیا، فاخفاها، بس اسے پوشیدہ رکھا، حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، اتنا پوشیدہ رکھنا. اور عام طور پر نفل صدقات میں یہی پسندیدہ ہے، جیسے فرض نماز ہے جماعت کے ساتھ مردوں نے ادا کر دی، نفل پسندیدہ ہے بندہ گھر میں ادا کرے. تو زکات ہے، صدقہ فطر واجبات ہیں، ٹھیک ہے، عمومی طور پر، عام طور پر نفل صدقات پوشیدہ طور پر دینا ہی پسندیدہ ہے. پھر اس میں بھی تفصیل ہے، اب بندے کے دل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا ہنگامی معاملہ پیش آ گیا اور اس کے دینے سے اور لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گی، ترغیب ملے گی، تو نفل صدقہ بھی اس طرح دیا جا سکتا ہے. لیکن عام طور پر کیا ہے، پوشیدہ رکھنا اس کو. اور یہاں کیا ہے، صدقہ دیا مگر اسے ایسے پوشیدہ رکھا کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اس سے ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کیا رہی ہے. وہ ایسے تمام کام جن میں کوئی گندگی وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہوتا وہ حضور بائیں ہاتھ سے انجام دیتے. ناک کی صفائی کا معاملہ ہے, جوتوں کو اٹھانے کا معاملہ ہے, رفع حاجت کے بعد فراغت کا معاملہ ہے, بائیں ہاتھ سے. بقیہ لین دین کے معاملات اور دیگر امور وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے. خیر, یا فرمایا چھٹی بات کہ وہ بندہ جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا, صدقہ دیا کیسے, ایسے پوشیدہ انداز سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. مشکل بات ہے بھائی, اس لیے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تصویر میں نظر نہیں آیا تو آپ نے کوئی کام ہی خیر کا نہیں کیا ہوگا. یہ اجتماعیتوں کی سطح پر بھی چل رہا ہے, افراد کی سطح پر بھی. تو کس کو دکھانا ہے ہم نے؟ اگر دکھانا ہے مخلوق کو تو پھر یہ تو شرک ہوا. من تصدق یرائی فقط اشرک, جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے کیا کیا, اسے شرک کیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن پوشیدہ رکھنا یہ اللہ کو مطلوب ہے. ہمارے اساتذہ نے یہ بھی سمجھایا کہ بیٹا بہت سی نیکیاں ظاہر ہو جاتی ہیں, ہو ہی جاتی ہیں, کوشش کرو کچھ نیکیاں خالص سنبھال کر رکھو جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان, بس سنبھال کے رکھو اس کو. ان پوشیدہ نیکیوں کی بہرحال اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے. ان میں سے یہ بات بھی آئی, یہ چھٹی کیفیت ہو گئی, یہ چھٹی کیٹیگری ہو گئی. یہ وہ شخص جو صدقہ ایسے دے اور ایسے پوشیدہ رکھ کر دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. باقی ضمنی ایک بات ہے, یہ اپنی جگہ بڑا موضوع ہے, صدقے کا لفظ صرف مال کی خرچ کرنے کے لیے نہیں آتا, یہ تمام نیکیوں کے اعتبار سے بھی آتا ہے. جیسے احادیث میں ہے سبحان اللہ الحمدللہ, یہ پڑھنا بھی صدقہ ہے, اور اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے, اچھی بات کی تعلیم دینا بھی صدقہ ہے. ایک تو یہ وضاحت, اور ایک بتا دے کہ جو مالی صدقہ بھی ہم دیتے ہیں نا اس کے حوالے سے ذہن کلیئر رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں 150,000 دوں گا تو یہ کوئی جناب فگر قرار پائے گی, قطعاً نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ, کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کوشش کر سکتے ہو تو کر ڈالو, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دو. اور غزوہ تبوک والا واقعہ ذہن میں رکھیے گا, ڈھیروں مال بھی ہے اور اللہ کے قبول ہے. حضرت عثمان کا کتنا قبول ہے کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے عثمان کو سب معاف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. یہ بھی ہے, مگر وہاں ٹاپ پر, ڈھیر کے ٹاپ پر کیا رکھا تھا اللہ کے رسول نے؟ وہ مٹھی بھر کھجوریں جو ایک صحابی نے رات بھر محنت مزدوری کی, کچھ گھر میں فاقہ تھا وہاں بھی دیا, کچھ اللہ کی راہ میں لائے. وہ پریشان کے ڈھیر کے سامنے کھجور کی کیا ویلی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھوں سے لے کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس ڈھیر پر اس کو رکھوایا. اور یہ قدر حضور نے بیان فرمائی کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہے تو اللہ کے ہاں بہت ہے, اور دکھاوے کے ساتھ بہت بڑے سے بڑا بھی ہو تو وہ قابل قبول نہیں, بلکہ وہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے. اللہ ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے. ساتویں اور آخری بات, ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ, یہ بھی بڑی مشکل بات ہے. اور وہ مرد یعنی وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کرے تنہائی میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. مجمع میں تو رونا خطیب کو بھی آ جاتا ہے, پبلک کو بھی آ جاتا ہے, اس کی میں نفی نہیں کر رہا, کیفیت تاری ہو سکتی ہے, لیکن تنہائی میں رونا آتا ہے, تنہائی میں آنسو بہتے ہیں. ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں, کتنی عجیب بات نہیں, اللہ سے ڈائلاگ, ڈائلاگ تو خیر اچھا نہیں لگے گا, اللہ سے بات کرنا, اللہ سے کلام کرنا, اگر یہ نہیں ہے اللہ ہمیں معاف کرے. یہ جو بے حیائی اور بد نظری یہ جو مسائل ہے نا, ان کی ایک نقد سزا یہ بھی ہے کہ عبادت کی لذت چھن جاتی. بے حیائی, فحاشی اور یعنی یہ براہ راست ایمان کو ہٹ کرتی ہے نا, کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں نا. ان کا نتیجہ اب کیا نکلنا ہے؟ نمازوں میں لذت نہیں آ رہی, دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھ رہے, اور اللہ کے ساتھ ٹائم نہیں لگ رہا ہے. کہاں کہاں ٹائم لگتا ہے سب کو پتا ہے, اور اللہ کے ساتھ ٹائم نہیں لگ رہا, تو بھائی کہاں کھڑے ہم لوگ پھر؟ مشکل بات ہے, یہ ساتوں باتیں مشکل ہیں. تو یہ ساتویں بات کیا آئی, وہ بندہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہے, اللہ کا ذکر کر رہا ہے, اللہ سے دعا کر رہا ہے, اللہ سے لو لگا رہا ہے, اور تنہائی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ہم چیک کریں آج یہ لذتوں سے ہم محروم تو نہیں ہیں؟ اللہ ہمیں معاف کرے. یہ ہے بہت پیاری حدیث بخاری شریف میں اور احادیث کی دیگر کتب میں بھی، گاہے بگاہے ہمارے دروس میں ان کا حوالہ بھی آتا ہے، البتہ یاد دہانی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ان میں تقاضے سامنے آئے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حالات حاضرہ ہمارے سامنے ہیں جی، کس کس بات کو سامنے رکھیں، کس کس بات پر رونے کی کوشش کریں، ہمارے کرتوتوں کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں، اور آئی ایم ایف کی رپورٹ پر پچھلے جمعے بھی مختصر ہم نے بات کر لی اور کھل کر بات سامنے آ گئی. بھائی پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے، مسائل کی زیادتی ہے، اور مسائل کی زیادتی میں ایک بہت بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے، کرپشن کا. اور جس جس ادارے کو کھنگالیں ہم سب کے سامنے، جتنے ہائی اپس میں اوپر جاتے چلے جائیں ہمارے سامنے. تو آئی ایم ایف کی رپورٹ بھی کہتی ہے کہ بھائی وسائل کا مسئلہ نہیں، تمہارے مسائل کا مسئلہ. اور ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ہمارا سودی قرضوں کا، جو خربوں 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 بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک ایک بچہ تین تین لاکھ روپے کا کم و بیش، ڈھائی سے تین لاکھ روپے کا وہ مقروض ہوتا چلا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. اور ہم ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ہم ہر جگہ تیار ہیں جناب، ہم دشمن سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہم اپنے اختیارات کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کچھ لوگ اپنے مفادات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں. پتہ نہیں کون سے مفادات محفوظ کر رہے ہیں، اور ان اختیارات سے کام لے کر قبر میں کیا لے کے چلے جائیں گے ہم. لیکن اگر لوگوں کی، مظلوموں کی بددعائیں لے کر جائیں گے تو کس قدر بڑا نقصان ہے. اور ہم سب کی ذمہ داری، حکمرانوں کی بھی ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی ہے، عوام الناس کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے، دینی جماعتوں کی بھی ہے، مگر ہمارے اندر وہ حس مر رہی ہے، بلکہ مر چکی ہے، کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ سود کے معاملات، یہ دھندے نہیں چھوڑتے، تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. باقی معیشت کے اور بھی بڑے مسائل ہیں، ایک سب سے ٹاپ پر یہ سود کا مسئلہ. اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہوں گے تو کیا رحمتیں برسنی؟ اور دوسرا ایک کرپشن جو اب آئی ایم ایف بھی چیخ چیخ کر ہمارے سامنے بات کو رکھ رہا ہے. اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے مقتدر طبقات کو ہدایت دے اور صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم عوام الناس کو بھی اللہ حس عطا کرے، بے حس نہ ہو جائیں. اللہ کے دین کے معاملے میں غیرت ختم ہے ہماری، اللہ کے دین کے معاملے میں غیرت ختم ہماری، اللہ کے احکامات کے ٹوٹنے پر ہمارے چہروں کا رنگ تبدیل نہ ہوتا ہو اور ہمیں غیرت نہ آتی ہو. تو ہمیں اپنے صاحب ایمان ہونے کے دعوے کے بارے میں ری وزٹ کر لینے کی ضرورت ہے. سخت بات ہے، مجھے پتا ہے، صاحب ایمان ہوگا نا تو اللہ کی مرضی پر عمل اور اللہ کی مرضی کے نفاذ کی جد و جہد کرے گا، اور اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو مٹانے کی کوشش کرے گا، ورنہ پھر وہ حالت ہونی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. بیہقی شریف میں روایت بھی ہے، سورۃ العصر کے درس میں بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سناتے تھے، دیگر علماء بھی سناتے، ہم بھی ایک طالب علم کے حیثیت سے پیش کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا، اور ایک روایت میں جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ فلاں فلاں بستی کو ہلاک و برباد کر دو. جبریل عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ ہے اس بستی میں، تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر تیری نافرمانی نہیں کی، کتنا عبادت گزار ہوگا، مگر ساری عبادات کا جو رخ تھا وہ ذات تک محدود تھا. نماز بھی ہوگی، دیگر اعمال بھی ہوں گے، خیر کے کام بھی ہوں گے، مگر انفرادی سطح پر نیکی ہو رہی تھی. لیکن اللہ کے وہ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ تیرا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار برابر میں نافرمانی نہیں کی. اللہ فرمایا کہ پہلے اس کو عذاب دو، پھر لوگوں کو عذاب دینا بعد میں. کیوں؟ ہماری نافرمانی ہوتی رہی اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل بھی نہیں ہوتا تھا، اس کو غصہ نہیں آتا تھا. آج کہاں کہاں ہمیں غصہ آتا ہے، کئی مرتبہ یہ جملے ہم نے بیان کیے ہیں، گلاس کے ٹوٹنے پہ، اسکرین کے ٹوٹنے پہ، فلاں کے ٹوٹنے پر، بچوں کے اسکول کے یا کالج کی یونیورسٹی کے مارکس کم آنے پر بڑا غصہ آتا ہے. ہمارے اصول ہوتے ہیں، ہماری ریڈ لائن ہوتی ہے، ہمارے اصول کو توڑ دی، ہماری ریڈ لائن کراس کر دی، سب کو غصہ آ رہا ہے. اللہ کی شریعت پامال ہو رہی ہے، اللہ کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، کوئی غیرت کا اظہار ہو رہا ہے اس کے لیے؟ تو پھر یہ ہونا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. اللہ اپنے دین کو ترجیح دے کر اس پر عمل اور اس کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.